ربنا بالحق، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس. وقال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ تبلیغ والے کیا چاہتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ صرف یہی کہ لوگوں کو پکڑ کر نماز پڑھا دیں یا کسی دین کے کام پر لگا دیں؟ کیا چاہتے کیا ہیں آخر؟ اس لیے بات کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کام کے بنیادی مقصد کو عرض کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کے سامنے اس کا مقصد واضح رہے. جس کی مرضی ہے کرے نہ کرے، لیکن مقصد اس کے سامنے واضح ہو. اس کام کے دو مقصد ہیں، دو مقصد بنیادی ہیں. ایک، انسان کو اپنے منصب اور مقام کا احساس دلا کر اس منصب اور مقام پر واپس لانے کے لیے محنت کرنا. اس انسان کا ایک منصب اور مقام ہے، یہ یہاں آ کر بھول جاتا ہے. اور دوسرا، اس امت کو اپنے اعزاز اور امتیاز کو یاد دلانا اور اس عظیم امتیاز اور اعزاز کے لیے دوبارہ اس امت کو اپنے کام پر واپس لانا. انسان اپنے منصب اور مقام پر آئے، امت اپنے کام پر واپس آئے. یہ دو بنیادی مقصد ہیں اس کام کے. لوگ کہتے ہیں نہ یہ حکومت کا نام لیتے ہیں، نہ خلافت کو کہتے ہیں، نہ کچھ کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کا مقصد متعین ہے، اور وہ اللہ نے متعین کیا ہے، انسان نے متعین نہیں کیا. وہ اللہ تعالی نے خود متعین کر دیا ہے، ہمیں اس میں متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہاں آنے کے بعد یہ انسان جو ہے بھول گیا ہے کہ اس کو میں نے پیدا کیوں کیا. اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالی نے اس انسان کو اس کی غرض پیدائش بتائی ہے. سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے، اس کی غرض پیدائش کیا ہے. انسان کو جس نے پیدا کیا ہے اس نے متعین کر دیا کہ اس کی غرض پیدائش کیا ہے، اس کو میں نے پیدا کیوں کیا ہے. یہ تو سب کہتے ہیں یہ سب کہتے ہیں، کہتے انسان اشرف المخلوقات ہے. کیوں اشرف المخلوقات ہے؟ اس کے اندر کون سے موتی لگے ہوئے ہیں؟ یا پھول جڑے ہوئے ہیں؟ اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اب جب آپ کہیں گے کہ اشرف المخلوقات کیوں ہے، تو اس کا جواب کسی سے نہیں پوچھنا، اوپر والے سے پوچھنا ہے کہ اس کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا، کیوں نہیں ہے. وہ بتائے گا کہ کیوں اشرف المخلوقات ہے. اور امت کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ خیر الامم ہے. کیوں خیر الامم ہے؟ اور امتیں جو گزری ہیں دینی، ان کی دو آنکھیں تھیں، ان کی چار آنکھیں ہیں، ان کے دو ہاتھ تھے، اس کے چار ہاتھ ہیں، کیا واسطے خیر الامم؟ تو اس کا جواب بھی اوپر والا دے گا. زمین والوں سے اس کا جواب مت مانگو، زمین والوں سے ملو گے تو پھنس جاؤ گے. تو ابو کہتا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں میں نے بنایا ہے؟ کہتا ہے اس انسان کو پیدا کرنے کی غرض دو چیزیں ہیں، زمین میں یہ میرا نائب بنے، میرا جانشین بنے، میرا خلیفہ بنے، اور آخرت میں میرا درباری اور ہم نشین بنے. میں نے اس انسان کو اس لیے بنایا، اس لیے یہ شکر مخلوقات کی. کیا یہ کباری امت نہیں ہے؟ کباری مخلوق نہیں ہے؟ کسی نے سمجھ لیا ہے کہ جیسے کتے سور اور بکری بھیڑ میں نے پیدا کیا، ویسی شاید یہ بھی ہے. اس کا منصب اور مقام ہے میرا نائب بن کر اس دنیا کے اندر رہنا، اور یہاں سے جانے کے بعد میرا درباری اور ہم نشین ہے، اس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. اب آپ خود جانتے ہیں جب اتنا بڑا منصب ہوگا تو اس کی کوالیفیکیشن ہوں گی، اس کے لیے قابلیت ہے. اب ہم کیا کہیں؟ وہ کہتا ہے کہ تجھے میں نے اتنے اونچے عظمت پر پیدا کیا ہے. ہم کہیں نہیں ہے، ہم تو اصل الصافین کے لوگ ہیں، کتے اور سور بکریوں سے گمگھٹو ہیں، تو کیسے معاہدہ کیسے ہو؟ وہ غرض پیدائش کی بتا رہا ہے. انی جائل فی الارض خلیفہ، یہاں تو میرا ہم نشین کوئی جانشین ہے. ہوش میں آ کہ میری ذات کتنی مقدس ہے، اس کا جانشین کیسا ہونا چاہیے. اور یہاں سے جانے کے بعد یہ محلات جو جنت کے ہیں، یہ میں نے ایسے نہیں بنائے، یہ اپنے ہم نشین اور درباریوں کے بنائے ہیں. اس کو کیسا ہونا چاہیے میرا ہم نشین اور میرا مصاحب اور میرا درباری؟ ہر نو تو خیر بن جائے گا اس کے لیے. تو اس لیے غرض پیدائش بتائی ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ قیامت میں یہ بول نہیں سکتا انسان اللہ کے سامنے. آپ جانتے ہیں اللہ بالکل اس پر راضی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے. اس انسان کو پیدا کر کے فرشتوں سے سجدے کروایا، سرزل مرا کچھ کلو اجمعون. اس تاکہ اس کو اپنی عظمت کا احساس رہے. یہ مزدور ملائکہ ہے، فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا ہے تاکہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکے کہ ہائے مجھے تو پتا نہیں تھا. کہتے میں نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا، ستارے پیدا کیے، پتا نہیں ہزاروں قسم کی میں نے مخلوق پیدا کی، کسی کو میں نے سجدہ نہیں کرایا. اس انسان کو میں نے سجدہ کرایا، یہ ایسا بے وقوف اور احمق ہے کہ یہ نہیں سمجھتا کہ سجدہ کیا کیوں کرا ہے. میرے نزدیک تیری کوئی عظمت ہے جس کی وجہ سے سجدہ کرایا ہے؟ ویسی سجدہ میں نے تھوڑی کرا دی ہے. تو مقام نیابت اللہ کی نیابت کوئی آسان کام ہے؟ مقام نیابت دیا ہے، مقام مصاحبت دیا ہے، جلیس الرحمان ہے یا خلیفۃ الرحمان ہے؟ تو اس کو سب سے پہلے بتایا ہے کہ تو اپنے مقام اور منصب کی عظمت کو پہچان، اندھا بن کر نہ چل. یہ انسان یہاں آ کر ایسا اندھا بن جاتا ہے کہ ہوش ہی نہیں اس کو، بنانے والے نے مجھے کیوں بنایا ہے اور مجھے کیسے زندگی گزارنی چاہیے. ادھر تو کہتا ہے اشرف المخلوقات ہو، اور ادھر کرتوت وہ کرتا ہے جو ارب المخلوقات بھی نہیں کرتی. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انسان کو اس کی عظمت اور اس کا منصب اور اس کی غرض پیدائش بتائی گئی ہے. جس طرح سے انسان کو بتائی ہے اس امت کو بھی بتایا گیا ہے کہ امتیں میں نے بہت بھی پیدا کی ہیں، لیکن جس امت کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کے لیے انتخاب میں نے کیا ہے کہ وہ قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرے گی اور انسانوں کی زندگی جو ہے انسانی بنائے گی، اس کے لیے جس امت کو میں نے اپنے نبی سے تیار کرایا ہے اس کا نام امت مسلمہ ہے، اور یہ خیر امت ہے. یہ تو بڑے شوق سے کہتے ہیں ہم خیر امت ہے. اور خیر امت ہو کیوں آپ؟ کیا سرخاب کے پر لگ گئے ہیں آپ کے اندر؟ آپ خیر امت اس لیے ہیں کہ آپ کے ذمے وہ کام لگایا گیا ہے جو انسانیت کا آخری مقام ہے. اور آخری مقام کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہادی میں ہوں، ہادی تو میں ہوں، کسی کو میں وسیلہ ذریعہ انسانی ہدایت کا بناؤں، یہ انسان کی بلندی کا آخری مقام ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتا انسان. تو انسان اپنے مقام اور منصب کو بھول گیا، امت اپنے اعزاز اور امتیاز کو بھول گیا. دوسری بات جو سمجھائی گئی ہے اور بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا میں نے بنائی ہے، یہ کھیل کا میدان نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے. یہاں تو یا انسان شمار ہو کر آئے گا یا تو اولئک الانعام اور انسان تو جانوروں سے بھی بدتر شمار ہوگا. یا فیصلہ ہونا ہے اس وقت، یہ دنیا کھیل کا میدان نہیں ہے، نہ یہ قیام گاہ ہے نہ آرام گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے. تجھے یہاں امتحان دینا ہے کہ تو اس منصب کے قابل ہے یا نہیں ہے. اس دنیا کو بنایا اس لیے کیا ہے، یہاں انسان آنے کے بعد یہ سمجھتا کیا ہے؟ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں سنٹر امتحان میں بیٹھا ہوا ہوں، اسے کھیل کود کا مکان سمجھ رکھا ہے اس کو. اس لیے بتایا گیا ہے کہ تو نے دنیا میں جو بھیجا ہے، لے نبلوکم ایوکم احسن عملا. یہاں تمہیں امتحان دینا ہے کہ آیا تم اس منصب کے اہل ہو یا نہیں ہو. اگر منصب کے اہل ہو تو یہاں تم پوری کائنات پر تمہاری حکومت ہوگی. اور اگر تم اس منصب کے اہل نہیں ہو تو پھر رددناہ اسفل السافلین, پھر تمہارا مقام اسفل السافلین ہے, جانوروں سے بھی بدتر ہے, اور تمہیں پھر وہاں بھیج دیا جائے گا جہاں کباڑ جلایا جاتا ہے. سب کباڑ ہو پھر. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہوش سے چل گئی, دنیا جو ہے یہ تیری امتحان گاہ ہے, اس میں فیصلہ ہونا ہے کہ تو کس تو ہے کون سا, کیا بولا ہے تو, تو اس قابل ہے کہ خدا کا جانشین ہے وہ ہم نشین ہو, یا اس قابل ہے کہ تجھے کباڑ خانے میں پھینک دیا جائے جلانے کے لیے. یہ تو نے یہاں فیصلہ کرنا ہے. اب یہ جا کر وہاں کیا کہے گا؟ اللہ کہتے ہیں یہاں آ کر کیا کہے گا؟ کیوں کہتے ہیں اب میں نے دیکھ لیا, اب مجھے واپس تو اب ویسا بن کے آؤں گا جیسے آپ کہتے ہیں. امتحان میں کہتے ہیں ٹائم از اوور, جب وقت ختم ہو گیا پھر کوئی مہلت نہیں دی جاتی. تو اللہ تعالی بھی کہیں گے کہ بس ختم مسئلہ, جو وقت تھا وہ تو نے ضائع کر دیا, اب چل جہاں تجھے جانا ہے. تو اس لیے بتایا گیا کہ یہ اس کو ہوش سے کر. تیسری بات کہا کہ تجھے کھلی چھٹی نہیں ہے, تجھے اپنی پوری زندگی کا جواب دینا ہے. اس لیے حضور کو سانس فرماتے ہیں کہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ تم وہاں پریشان نہ ہو, ان چار سوالوں کو حل کر کے جانا وغیرہ پھنس جاؤ گے. اور کیسے پھنسو گے کہ جہنم سے تمہارے قدم رک نہیں سکیں گے, سیدھے جہنم میں جاؤ گے. اگر ایک سوال میں بھی فیل ہوئے گئے. کہتے ہیں تمہارا پیدا کرنے والا, وہ کہتا ہے یہ چار سوال ہے, اس کا حل کرنا ضروری ہے اس دنیا میں رہ کر. اگر حل کر کے آؤ گے تو سیدھے جنت میں ایسے جائے گے جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے ادھر سے ادھر ایک دم. اور اگر یہ نہیں ہوئے گے تو قدم جہنم سے بچ نہیں سکتے تمہاری. اس لیے حضور نے متنبہ کیا ہے پورا کہ ہوش چمال. نبی کہتا ہے ہوش چمال, اللہ کہتا ہے ہوش مال, تو شیطان ڈالتا ہے اس کے سور, کہتا ہے یہاں تو ملے کر وہاں جہنم میں جل جیے میرے ساتھ, کوئی نہیں میں بھی جلوں گا تو بھی جلیے. دیکھا جائے گا, کیا دیکھا جائے گا جب ایک چیز بتائیے کیا دیکھا جائے گا. وہ شیطان جو ہے وہ استاد ہے. اول تو اللہ کی طرف آنے نہیں دیتا, اور اگر کوئی اللہ کا ماننے والا مانتا ہے اس کے کتاب کو مانتا ہے تو کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہیں واسطے پابندیوں میں اپنے آپ کو پھنساتا ہے. کہیں واسطے پابندیوں پھنساتا ہے, میری طرح ملے کر آزاد ہو کر چل, میں بھی جہنم میں جلوں گا تو بھی میرے ساتھ جلیے, کوئی جو ڈرتی جہنم میں جلنا آسان ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حدیث میں ہے کہ وہ سون ڈال کر جب اس کے دل میں اللہ حق ڈالتا ہے تو وہ سون ڈال کر جو ہے انسان کو پلٹتا ہے. اور قیامت کے اندر جو منظر ہے وہ قرآن میں بیان کر دیا ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. جب انسانوں کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے تو وہ اس انسان اس شیطان کا گھیرا دیں گے اور کہیں گے کمبخت خود بھی برباد ہوا ہمیں بھی برباد کیا. تو یہ کیا کہے گا؟ یہ ایک طرف تو انسانوں سے بات کرے گا, ایک طرف اللہ سے بات کرے گا. انسانوں سے بات کیا کرے گا؟ قرآن میں یہ میں اپنی تصدیق کر رہا ہوں. انسانوں سے بات کیا کرے گا؟ کہے گا پاگلو احمقو, تمہارے نبی آئے تمہارے آقا نے بتایا, تمہارے اللہ نے بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. تم پاگل تھے جو اپنے دشمن کی باتوں کے پیچھے لگ گئے, اور اپنے جو تمہارے نبی تھے, امام وہ ہے, محبوب وہ ہے اور رسول وہ ہے, اور لگے میرے پیچھے. پاگل نہیں ہو تم؟ فلا تلومونی ولومو انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. کیوں یہ پاگل پڑ گیا تم نے؟ ڈانٹ پڑے گا اچھی طرح سے. ہاتھ پیار کر کر کے لے جا رہا ہے. چلا اللہ کی سنو, نبی کی سنو, جیسے بردی زندگی گزارو, آزاد اور مست ہو کر چلو. آج اس کو کہہ رہے ہو وہاں جا کر ڈاک پلا دے گا. ان اللہ وعدکم وعد حق, اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ سچے تھے, میرے وعدے جھوٹے تھے. تمہیں بتا دیا تھا کہ میں تمہارا دشمن ہوں, کیوں میری بات مانی تم نے؟ اور اللہ کی جناب میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے گا, ان وعدک الحق, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو تیرے ساتھ تیری والی زندگی حکموں کے توڑنے والی گزارے گا وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا. آج اپنے وعدے کو پورا کیجئے, اور ان سب انسانوں کو جو جنہوں نے آپ کے حکم توڑے ہیں میری طرح, ان کو میرے ساتھ بھیجیے. اس پر حکم ہو جائے گا فرشتوں کو, لے جاؤ ان سب کو پکڑ کر. اب وہاں کچھ لوگ ایسے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہوں گے, وہ اڑ کر کھڑے ہو جائیں گے. اور وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم جہنمی نہیں ہیں, ہم تو جنت والے ہیں, ہم نے یہ عمل کیے, یہ کیے, یہ کیا, یہ کیا, وہ کیا, وہ کیا. تو فرشتے اللہ کی جناب میں عرض کریں گے کہ یہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں, ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں, اگر یہ میرے ماننے والے تھے, میری ماننے والے تھے, تو یہ علیحدہ ہو جائیں گے, جو نہیں ماننے وہ علیحدہ ہو جائیں گے. میں تجلی ڈالتا ہوں, ایک تجلی ڈالوں گا, جو میرے ہیں وہ سجدے میں گر پڑیں گے, اور جو نہیں باتیں بناتے ہیں, میرے نہیں تھے اور کہتے ہیں میں اس کا ہوں, ساری عمر میرے حکموں کو توڑتے رہے, پھوڑتے رہے, دوسری قوموں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ شکلیں, صورتیں, لباس کیا کیا بناتے رہے, تو ان کی ساری کمڑیں اکڑ جائیں گی اور گردنیں اس طرح سے ہو جائیں گی, وہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے. اور فرشتوں کو کہا جائے گا جو سجدے میں گئے ہیں ان کو چھوڑ دو, جو یہ کھڑے ہیں ان سب کو پکڑ کے لے جاؤ, سارے جہنم میں لے پکڑ کے دیکھو, سب کو مارا, اس میں جاؤ لا کر. حضور فرماتے ہیں وہاں انسان سر پیٹے گا کہ کیا ہو گیا, مگر وہاں سر پیٹنا کیا کام دیتا ہے؟ اس واسطے چوتھی بات یہ ہے کہ فرق بتایا ہے, مسلمان اور کافر کا فرق بتایا ہے, کہ مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے, صرف اس سے مسلمان نہیں ہوتا, مسلمان وہ ہے جو قیامت کی پیشی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے, دنیا کو سامنے رکھ کر نہیں گزارتا, وہاں کی پیشی کو. اس وجہ سے میں کہا کرتا ہوں, میں نے کہا یہ مخلوق عجیب ہے، ایک مجسٹریٹ یا تحصیلدار کی پیشی ہو تو اس کے لیے کتنے تیاری کرتے ہیں، اللہ کی پیشی کا پروہی کوئی نہیں ہے، ہو جائے گا جو کچھ ہوگا. اس پیشی میں جو میں نے عرض کیا ہے کہ بتا دیا ہے کہ یہ چار سوال ہوں گے، اس چار سوال کا جواب دینا پڑے گا. پہلا سوال یہ ہوگا کہ جو میں نے عمر دی تھی وہ تیری نہیں تھی، میری دی وہی تھی، اس کو تو نے خرچ کہاں کیا؟ بتاؤ اس عمر کو کہاں تو نے خرچ کیا، کس چیز پہ خرچ کیا، کہاں لگایا، اس کا جواب دے. اور اس عمر میں میں نے جوانی کی قوت دی تھی، تو نے جوانی کی قوت، اس قوت کو کہاں تو نے، کہاں تو نے اس قوت کو استعمال کیا؟ مست ہو کر گزاری ہے یا ہوش سے گزاری ہے؟ تیسرا سوال، تجھے میں نے قوت دی تھی، قوت دی تھی کمانے کی، تو نے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا؟ مال کہاں سے کمایا اس کا بھی جواب دینا ہے، کہاں خرچ کیا اس کا بھی جواب دینا ہے. چوتھا سوال، انبیاء کے ذریعے سے میرا علم جو تیرے پاس پہنچا تھا، اس علم پر تو کتنا عمل کر کے آیا ہے؟ لا تزول قدما عبد، حضور نے فرمایا اس وقت تک جہنم سے قدموں کو اٹھانے کا نہیں موقع دیا جائے گا جب تک کہ ان تینوں سوالوں کا مکمل جواب اپنی زندگی میں نہیں دے چکا ہوا. یہاں تو مست ہے آدمی، ہوش ہی نہیں اس کو. تو یہ ساری ترتیب اللہ کہتے ہیں اس لیے بتائی ہے لِاللہ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى حُجَّةٍ، اللہ حجہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حجت بازی نہ کریں کہ ہائے ہمیں تو پتہ نہیں تھا. ماں کا رب کو مہلے کو کہتے میں ایسے ہی ہلاک کرتا جب تک کہ میں اپنی چیز کو بالکل واضح کر کے سامنے نہیں رکھ دیتا، تاکہ یہ نہ کہے کہ ہائے میں تو غفلت میں مارا گیا، میں تو ناواقفیت میں مارا گیا، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں رہتا. اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی پیشی کا منظر دکھایا ہے کہ وہ پیش ہوا. اللہ رب العزت کہیں گے کہ تو نے یہ زندگی جو گزاری ہے یہ میری مرضی کے مطابق تو تھی نہیں، ایسی زندگی کیوں گزاری؟ یہ جواب میں کیا کہے گا؟ یہ انسان جواب میں کیا کہے گا؟ کہے گا کہ میرے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے، میرا ماحول تھا، میرا رواج تھا، میرا فیشن تھا، ان لوگوں کو دیکھ کر میں نے وہ زندگی گزاری، اگر وہ نہ ہوتے تو میں پھر ویسی زندگی گزارتا جیسے آپ کی مرضی ہے. تو اللہ تعالی فرمائیں گے سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے. یہ کہہ کہ بالکل سچ بتا رہا ہوں. فرمایا کہ وہ یہ سمجھے گا شاید میرا عذر اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو کہے گا بالکل سچ کہہ رہا ہوں. پھر اللہ دریافت کریں گے کہ واقعی اگر وہ نہ ہوتے تو میں پھر ویسی زندگی گزارتا جیسے آپ کی مرضی ہے. تو اللہ تعالی فرمائیں گے سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے. یہ کہہ کہ بالکل سچ بتا رہا ہوں. فرمایا کہ وہ یہ سمجھے گا شاید میرا عذر اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو کہے گا بالکل سچ کہہ رہا ہوں. پھر اللہ دریافت کریں گے کہ واقعی یہ بات تھی، واقعی یہی بات تھی، لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں کے انداز کو دیکھ کر، لوگوں کے طریقوں کو دیکھ کر تو نے یہ صورت اختیار کی. یہ سچ کہہ رہا ہے.
پھر کہے گا بالکل سچ کہہ رہا ہوں، یہی بات تھی اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. پھر تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے تو وہ یہ سمجھ کر کہ میری بات جو ہے وہ اللہ نے قبول کر لی ہے اور میرا چھٹکارا ہونے والا ہے، وہ کہے گا میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر جب تین دفعہ اس سے اقرار لیں گے تو اس کو کہیں گے کہ تو نے خود اقرار کیا ہے کہ تو نے دنیا میں میری پرواہ نہیں کی، لوگوں کے رواج اور طریقے کی پرواہ کی، جو مانگنا ان سے بات، میرے پاس جانوں میں سیدھا چل چل ادھر سیدھا. کہتے بہت ڈر پیجے گا کہ کیا ہو گیا ہے یہ. تو مسلم اور کافر کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے جناب میں حاضری اور پیشی اور یوم آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اندھا بن کے زندگی نہیں گزارتا. وہ سوچتا ہے کہ کل کو میں کیا جواب دوں گا یہ جو میں اس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں. دراصل ایک مغالطے لگ گیا ہے سب کو، اور وہ کیا ہے کہ بس مسلمان ہونے پر چھٹی ہو جائے گی. مسلمانوں پہ چھٹی نہیں ہوتی بابا، مسلمانوں پہ چھٹی نہیں ہوتی. مسلمانوں پر چھٹی ہوتی تو یہود و نصارہ اپنے زمانے کے مسلمان تھے، ان پر اتنی مصیبتیں کیوں آتی، ذلتیں کیوں آتی؟ اب لوگوں کو اللہ کا قانون معلوم نہیں ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں انسانوں کو تین حصوں پر تقسیم کیا ہے، وہ چار حصوں پر تقسیم کیا ہے. ایک وہ ہے جو اللہ کے دین اور اللہ کے نظام کو مانتا نہیں، جس کو ہم کافر کہتے ہیں. ایک وہ ہے جو اللہ کے دین اور نظام کو مانتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جس کو ہم مسلم یا مومن کہتے ہیں. ایک وہ ہے جو اللہ کے دین اللہ کے نظام کو مانتا ہے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس کے خلاف چلتا ہے. اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی کتاب کو بھی مانتا ہے، دین کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، لیکن عمل میں اس کا خلاف کرتا ہے. چوتھی قسم جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور صرف اس پر کفایت نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے محنت کرتے ہیں. یہ چار قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں انسانوں کی بنیادیں، اور ہر قسم کے لیے اپنے فیصلہ کا اعلان کیا ہے اور کہا یہ فیصلہ قطعی ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہونا. پہلی قسم کے لیے اعلان یہ ہے کہ اگر چوتھی قسم سے مقابلہ نہیں ہوگا تو تم مرے سے زندگی گزار دنیا میں آخرت میں پکڑے جاؤ گے، دیکھا جائے گا. یہ کافر جو اچھلتے پھرتے ہیں، لائق اللہ کے تکلب کفر بلبلاد، یہ اچھلتے پھرتے ہیں، ان کو اللہ نے چھٹی دی ہوئی ہے. صاحب ٹھیک ہے، پھر تم ہی تم ہو، جو مرضی کرتے پھرو. دوسری قسم جو اللہ کو مانتی ہے، دین کو مانتی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اس سے وعدہ کیا ہے. کس بات کا؟ اس سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دنیا میں عافیت دوں گا اور آخرت میں تمہیں جنت دی جائے گی. چوتھی قسم، تیسری قسم جو کہتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، دین کو بھی مانتے ہیں، لیکن عمل اس کے خلاف کرتے ہیں، ان کے لیے فیصلہ کیا کیا جائے؟ ان کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں ذلیل ترین رکھے جائیں گے اور کافروں کو ان پر مسلط کر کے ان کی پجائی کرائی جائے گی. یہ جو آج شور بچا رہے ہیں نا سب کہ امریکہ یہ کر رہا ہے، اسرائیل کوئی نہیں کر رہا، وہ تو اوپر کا نظام ہے، نظام میں یہ طے ہے. مجھے مان کر بول میں دوسروں کی بیٹھتا ہے، شکلیں ان کی بناتا ہے، رہن سہن اوکھتا ان کا اختیار کرتا ہے، لباس ان کے پہنتا ہے، چلتے ان کا طریقے پر ہے، शर्म नहीं आती, मेरा होकर दूसरों के गोद में बैठता है तो तू छोड़ दूंगा। अब तू तो मिला दू किताब वो तक पूर्ण बाद फमा चलो मैं बोल दुआने को मैं कुम इला फिर फिर आया तुम दुनिया वो यौल कयामत रद्दू ने राशद आजाब दुनिया में जलील तरीन बना कर रखूंगा, आखिरत में शद आजाब की तरफ लौटा दूंगा। जस्टिस साहब बैठे थे वो कहने लगे इतना शख्स रहा मैंने कहा रोज मिलावट वालों को सजा नहीं देते, इसने दूध में मिलावट कर दी, इसने फलान में मिलावट कर दी, अल्लाह ताला को ये मिलावट वाला दीन पसंद नहीं है। बस इतना फर्क बता दिया है कि काफिर छूटेगा नहीं जहन्नुम से, ये किसी ना किसी वक्त हजारों सैकड़ों लाखों बरसों के बाद किसी ना किसी वक्त अपने ईमान की वजह से छूट जाएगा, यह वो मुखल्लद फिन्नार है, ये किसी ना किसी वक्त छूट जाएगा। लेकिन दुनिया में ये जलील तरीन होकर रहेगा, इस वास्ते तारीफ बयान की है, कहां तो बनी इसराइल हैं कि फरिश्ते आकर सलाम कर रहे हैं, आसमान से इनके लिए रोजियां उतर रही हैं, मन्नो सलवा खा रहे हैं, और कहां ये कि इनकी पिटाई हो रही है, जलील उखार हो रहे हैं। तो बता दिया है कि सारी तारीख लौटाई है इंसान के अल्लाह ने कि जब दीन पर चलने वाले बने तो हमने इनके साथ ये किया, दीन को मानकर उसके खिलाफ चलने वाले बने तो हमने इनके साथ ये किया। का जो ये हरकत करेगा कि मेरे और मेरा कहेगा कि मैं अल्लाह का हूं और मुसलमान अपने आप को कहेगा जिंदगी गुजारेगा काफरों की, उसको काफरों के हवाले करना और काफरों से पिटवाना, ये कहते मेरा काम है। वह कदेना महिला बनी इसराइल फिर किताब न तू सिर न फिर मरतेन वाला तालू न उन्होंने कभी होगा फरीदा जा आलू रामा बास न अलेहिम अपनी तो बंधु क्या हमने मुकर्र किए अबाद लड़ा उन्हीं बात से शदीद इंतहाई कबीले बंदे जासू खिलावत दियार घरों में घुस गए इज्जतें लूट ली माल लूट लिए मार मार कर कचूबा निकाल दिया, कहते हैं कि हमने सब कुछ कराया है, इन्होंने कुछ नहीं किया है तो हमने कराया, हमारा निजाम है। इस वजह से अब दुनिया भर में मुसलमान जो पिट रहे हैं, दुनिया भर में पिट रहे हैं मुसलमान, ये उस जाब्ते के लिहाज से पिट रहे हैं। अब ये होश नहीं आता कि मामला उसका है, इनका मामला नहीं है। कोई कहता है इसने कर दिया, कहीं कुछ नहीं कर दिया, वो तो ऊपर का निजाम है, उसने तय किया हुआ ही ना कि मुसलमान होकर काफर वाली जितने इख्तियार करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी किस्म पर। अब जब इन ये मुसलमान उम्मतें इसमें फंसती थी, इस मुसीबत में आकर फंसती थी, तो जैसे हम शोर मचाते हैं, हंगामे करते हैं, वो करते हैं, हम कहते हैं मुसलमान होकर हमारे साथ क्यों रहा, हम मुसलमान होकर, तो नबी आकर उनको फिर बताते थे कि मुसलमान होकर तुम काफिरों की जिंदगी गुजार रहे हो, जब तक वो नहीं छोड़ोगे ये अब मुसीबत तुमसे नहीं टल सकेगी। तो इस वजह से वो फिर पलटा खा लेते थे कि फिरौन से इतना मार खा रहे थे, बच्चे इनके जिबा हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, सर पीटते थे, आपकी तरह ये जुलूस निकालते थे, शोर मचाते थे, हंगामे करते थे, बंदा बनाता कुछ नहीं था। हर मूसा साहब तो सलाम आए समझाया कि मामला इनका नहीं है, इसके बाप के इख्तियार में भी कुछ नहीं है, ये तो ऊपर वाले का मामला है। उन्होंने कहा हम क्या करें, उन्होंने कहा मेरी वाली जिंदगी इख्तियार करो, मैं जमानत देता हूं, मैं जमानत देता हूं, तुम ऊपर चले जाओगे नीचे आ जाएंगे। वो समझदार थे, हमारी तरह बेवकूफ नहीं थे, हम तो अंधेरे बेवकूफ बने हुए हैं, हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अल्लाह से, ना तेरी मानते हैं तेरे ना रसूल के मानते हैं, हमने तो बस इनको महबूब बना रखा है, किसी ने कोई कहता है फलम स्टार है, मैं तो मुझे तो उसकी जिंदगी पसंद है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता। अल्लाह कहते हैं ठीक है फिर मार खाए जा। वो समझदार थे, जिंदगी पलट दी, जैसी जिंदगी पलटते ऊपर से पैगाम आ गया, ऊपर से क्या पैगाम आया, इनको कहो कि ये मजे करें, अब मैं जा रहा हूं फिरौन जाने। کیونکہ ضابطہ بتایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ضابطہ بتایا اپنا کہ جو غلط زندگی اختیار کر لیے جب تک وہ قوم اس زندگی کو نہیں بدلے گی اللہ ان کی تقدیر کو نہیں بدلیں گے، ان کی سزاؤں کو نہیں بدلیں گے، اسی طرح جاری رہیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے نبی آ کر ان کو بتاتے تھے کہ ٹھیک ہے تم نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن تم نے زندگی رہنے سہنے میں، لباس میں، شادی میں، بیاہ میں، تجارت میں کافروں کی اختیار کر رکھی ہے، یہ ساری سزا اس کی مل رہی ہے، تم توبہ کر لو. ان کو بات سمجھ آتی تھی، وہ پوری زندگی کو پلٹا دے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اوپر لے جاتے تھے. یہ تاریخ میں ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ ہوا ہے، ان دینی امتوں کے ساتھ کتنی دفعہ یہ چیز پیش آئی ہے کہ نیچے گرے ہیں غیر مسلموں کی زندگی اپنانے پر. یہ اسی میں مست ہے کہ ہم نماز روزہ پڑھتے ہیں، ہم یہ اللہ کو مانتے ہیں، نبی آپ کہتے ہیں اس سے بات نہیں چلتی ہے، یہ زندگی جو غیر مسلموں کے اختیار کی ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. مگر پتہ نہیں یہ انسان ایسا کوئی احمق ہے. قرآن میں جب میں پڑھتا ہوں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ابھی فرعون سے چھوٹ کر آئے ہیں، قرآن کریم میں ہے، وجاوزنا ببنی اسرائیل بحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، کہتے ہیں ہم نے فرعون سے چھٹکارا دیا، سمندر سے راستے بنائے، لے کر باہر آئے، من و سلوا اتارا. کہتے ہیں اب یہ گزرے کہاں گزرے؟ کہتے ہیں ایک قوم پر گزرے کہ وہ بتوں کی پرستش کر رہے تھے. یا موسیٰ جل لنا الہن کما لہم آیہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے بت بنا دیجئے معبود جیسے ان کے معبود ہیں. موسیٰ علیہ السلام، انکم قوم تجہلون، وہ جاہل قوم، ابھی تو وہ نکال کر لایا ہے، ابھی تمہیں چھٹکارا ملا ہے، ابھی تو یہ انسان کیا ہے، اس کے اندر یعنی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ یہ ماحول اور ارد گرد کو دیکھ کر ایسا اندھا بن جاتا ہے کہ پھر نہ اللہ کو دیکھتا ہے نہ رسول کو دیکھتا ہے. ماحول کے اندر داڑھی منانے والے ہیں تو داڑھی منانی شروع کر دیے، غیر مسلموں کا لباس پہننے والے ہیں تو غیر مسلموں کا لباس پہننا شروع کر دیا، غیر مسلموں کی طرح تجارت کر دی، سود کھانے شروع کر دی. یہ کوئی اس کا مزاج ہے؟ یعنی آپ سوچیں کہ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، انہوں نے کہا ارے جاہل قوم، ابھی تو وہ تمہیں نکال کر آیا ہے، تمہیں وہ قتل کرتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، وہ نکال کر آیا ہے، اس کے بجائے تم کہہ رہے ہو مجھے ہمیں معبود بنا دوں جیسے ان کے معبود ہیں. بس یہ اپنے ماحول کو اور ارد گرد دیکھو، میرا خیال ہے اندھا بن جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا پھر میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا. ہمارے بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی جگہ ایسا ہو کہ لوگ جو ہیں وہ کنویں میں کود رہے ہوں تو یوں کہ یہ سب کودنا شروع کر دیں گے اس میں. کہیں کہتے ہیں گڑھے میں مر رہے ہوں تو یہ سارے اس گڑھے میں جا کر مرنا شروع کر دیں گے. کہتے ہیں اس کا مزاج کچھ عجیب ہے کہ بس یہ کہتا ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے ماحول میں بس اس کے پیچھے چلو، نہ اللہ سے پوچھو نہ رسول سے پوچھو. تو اس اندھے پن سے نکالنے کے لیے جو ہم نے انتظام کیا ہے، اس انتظام کا نام ہے دعوت و تبلیغ. انسان اندھا ہو جائے اس اندھے پن سے نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ نے صرف ایک ہی رکھا ہے جس پر سارے انبیاء آئے ہیں، اس کا نام دعوت تبلیغ ہے. نبوت کو جب ختم کیا، یہ دعوت تبلیغ کا پورا نظام انبیاء کے حوالے تھا، جب ختم کیا تو وہ نظام سارا منتقل کیا گیا اس امت مسلمہ کی طرف، اور اس کو خیر امت کا خطاب دیا گیا. 100% امت 100% امت اپنی اس عظیم اعزاز اور امتیاز سے واقف تھی. یہ آیت ہے ممن خلقنا امت یہدون بالحق و بھی یعدلون, یہ آیت ہے. اس کی تفسیر میں مفسر عالم سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے حاضی میرت النقوم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تمہارا امتیاز ہے کہ اللہ نے تمہیں اس عظیم کام کے لیے انتخاب کیا ہے جس کے لیے واقف بھی تھی اور امتیاز کا حق بھی ادا کرتی تھی. اس کے بعد گرنا شروع ہوا, امت میں گراوٹ شروع ہوئی اور آج امت اس حال میں پہنچ گئی ہے کہ امت کا 95% طبقہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے یہ بھی کوئی کام ہے, انسانوں کو جہنم سے نکالنا جنت کی طرف لے جانا, انسانوں کو جانور پنے سے نکالنا انسانیت کی زندگی پر لانا یہ بھی کوئی کام ہے, جوتے کاٹنا کام ہے, کپڑے بننا کام ہے, کپڑے دھونا کام ہے, یہ کیا کام ہے؟ جو امت 100% اپنے کام سے واقف تھی آج وہ امت اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ 95% کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے. باقی کتنے رہ گئے بھائی؟ 95% تو نکل گئے 100 میں سے, باقی کتنے رہ گئے؟ 5%. 3% کیا کہتے ہیں کہ کام ہے, انسانوں کی رہنمائی انسانوں کی رہبری کام ہے, لیکن اللہ کے نظام اور اللہ کے بنائی ہوئی ترتیب پر چلنا ضروری نہیں. جو کچھ ہمارے دماغ میں آئے گا, جو کچھ ہم ارد گرد میں دیکھیں گے, ہم پمفلٹ چھاپیں گے, دیواریں کالی کریں گے, ہم اس کے لیے شور مچائیں گے, جلوس نکالیں گے, جیسے مرضی کریں گے, اللہ کہتے ہیں جو دھکے کھاؤ, دین میرا ہے, اس کے لانے کا نظام بھی میرا ہے, تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اب کتنے باقی رہ گئے بھائی؟ 2% جو ہے یہ وہ ہے جن کو کہتے ہیں تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں. ان سے پوچھا جائے, ہاں کام بھی ہے اور ہمارے ذمے بھی ہے اور کرنا بھی اللہ اور نبی کی ترتیب پر ہے, لیکن بھائی تیری لیگن کیا ہے؟ تو بھی بتا اپنی لیگن کیا ہے, جہاں اٹک رہا ہے مسئلہ. لیکن کہتے لیکن جب میرا کوئی کام نہیں ہوگا تو پھر میں اپنے اس کام کو کروں گا, یہ سب سے گھٹیا کام ہے, سب سے نیچے کر کے کیا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سب سے اوپر کا کام ہے, اس کام کو کرے گا تو تیرے باقی کاموں کے نقصان کی ضمانت میں دیتا ہوں کہ اس ساروں کو میں پورا کر لوں گا. اس کو نیچے کر کے رکھے گا تیرے کاموں میں نقصان آئے گا اور تو روتے رہے گا ساری عمر. اسے میں مثال دیا کرتا ہوں اور میں بات کو ختم کر رہا ہوں. مثال دیا کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہم جو ہیں کس حال میں ہیں کہ ایک آدمی سیڑھی پر اوپر چڑھ رہا ہے, جانا اوپر چاہتا ہے, اوپر چڑھ رہا ہے, چڑھ اوپر رہا ہے دیکھ نیچے رہا ہے, چڑھ اوپر کی طرف رہا ہے دیکھ نیچے رہا ہے کہ میں کہیں زمین سے دور تو نہیں ہو گیا. وہی ہمارا حال ہے کہ چڑھ رہے ہیں نبی کے کام کی طرف, اللہ نے جو ذمہ داری ہے اس کی طرف, اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وہاں کوئی وہ تو نہیں ہو گیا. تو جو آدمی اوپر چڑھتے ہوئے نیچے دیکھا گرے گا, نیچے مرے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ مقصد دو ہی ہیں اس کام کے, اچھے سمجھ لیں, ایک انسان کو اپنے مقام پر اور منصب پر واپس لانا اور دوسرا اس امت کو اپنے کام پر واپس لانا تاکہ انسانیت کو یہ واپس لے آ سکے. اس کی ذمہ ہے یہ, اب نبی نہیں آئے گا. اگر نقصان صرف اس دنیا کا ہوتا تو چلو برداشت ہو جاتا, نقصان اس دنیا کا نہیں ہے, یہ تو دنیا میں ذلت اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ ساری انسانیت ہم پر دعوے دار ہوگی. ما جانا من بشیر ولا نذیر, ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا, پوچھا جائے گا کس کے ذمہ تھا، صحابہ نکل جائیں گے ہم سب پھنسیں گے. اس وجہ سے اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے کنتم خیر امتن، آگے کہہ دیا اخرجت الناس، تمہیں گھروں کے لیے، کارخانوں کے لیے، بازاروں کے لیے کیا تمہیں اثر پیدا کیا، انسانیت کی رہنمائی کے لیے. تمہارا نبی کافت الناس ہے، وہ پوری دنیا میں نہیں جا سکتا، تمہیں چھوڑ دیا اس لیے کہ تاکہ اس نبی کے پیغام کو پورے حال میں پہنچاؤ. اب امت اپنے کام پر واپس آ جائے، واپس آ جائے انسانیت کا رخ بھی مڑ جائے گا اور یہ امت بھی نیچے سے اوپر چلی جائے گی. تو وہ ارادہ ہے واپس آنے کا یہ نہیں ہے. بس جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے ان سے میری یہ درخواست ہے کہ ایک تو اس بات کی نیت کریں، کیونکہ اللہ تعالی سے معاملہ ہے، وہ دلوں کو جانتا ہے، دیکھتا ہے. جن کے دل میں حق نہیں ڈالا ان سے بات نہیں ہے، جن کے دل میں حق ڈال دیا ہے ان سے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آج سے یہ طے کر لیں کہ ہم اس ذمہ داری کو پہلے ادا کریں گے، اپنے کام سارے اس کے تابع کریں گے. اور چونکہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے اس لیے ہم پوری انسانیت میں جانے کے لیے موقع و موقع تیار ہیں. اب اس مجمع میں جن لوگوں نے تین چلے لگا لیے ہیں اور تین چار سال کام سلیقے اور طریقے سے کر لیا ہے، وہ جا کر پھنسے ہوئے مسلمانوں کو، پھنسے ہوئے انسانوں کو پیغام پہنچا سکتے ہیں اور ان کو نکلنے کا راستہ بتا سکتے ہیں. ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ حوصلے سے سال اور سات مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں. بس جس کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے ان سے یہ درخواست ہے کہ حوصلے کے ساتھ پوری دنیا میں جانے کے لیے اللہ کی جناب میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور کوئی رکاوٹ ہے تو اس کا حل اللہ سے مانگ لیں. فرمائے اس کے لیے بھائی ہمت کر کے سال سات مہینے کے لیے حوصلے کے ساتھ دنیا بھر میں جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں بھائی.
جی بھائی فرمائیے. سال کے لیے، سات ماہ کے لیے ان کے دل میں اللہ پاک نے حق ڈال دیا ہے، حوصلے کے ساتھ اللہ کی ذات پہ نگاہ کرتے ہوئے فرمائیں جی. چل اب جی عبد الغفار صاحب ایک سال کے لیے ماشاء اللہ. کون سی مسجد ہے؟ عمر فاروق مسجد.
جن کے دل میں اللہ نے حق ڈالا ہے یہ توفیق ہے اس کو ضائع نہ کریں، حوصلے سے اپنے آپ کو کھا کریں.
جی بھائی فرمائیے. محمد عامر صاحب ایک سال کے لیے.
جب اللہ کے لیے انسان راہ کرتا ہے
اور فرمائیں
اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. فرمائیں احمد کبھی بھائی.
سات مہینے کون سی مسجد؟ حنفیہ مسجد بلدیہ سے. سات مہینے کی ایک جماعت.
اور بھائی یہ درخواست آپ سے کیا کرتے ہیں، یہ وقت جانے کا نہیں ہوتا، مطالبے کے وقت جانا اللہ کے سخت غریب کو کھینچنا ہے. مطالبے کے وقت جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کیا کہتے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں، تیرے پاس آنے کو تیار نہیں ہے. یہ جانے کا وقت نہیں ہوتا
بھائی. اکرام کے ساتھ بٹھا لیں.
اس وقت کوئی جانے والا بھی ہو تو اس کو منت کر کے بٹھا لو، یہ خطرناک وقت ہوتا ہے، بڑا نازک وقت ہوتا ہے.
بہت فکر کی بات ہے.
اس وقت جانے والے کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ مستقل نکال دیتے ہیں اس کو.
جی بھائی
نوجوان والے اس وقت بٹھانے کی کوشش کریں.
سب ساتھی اللہ کی طرف متوجہ رہیں،
ساری بات بیٹھ کر اطمینان سے سنیں، اور اس کے بعد جب اللہ کا کی طرف آنے کا مطالبہ ہو تو بھاگے، اللہ چھوڑ لے گا؟ ہوش سے کام لیں. فرمائے ہمت کر.
جی بھائی فرماتے رہیں.
سال سات مہینے.
جی بھائی
بیرون ملک کے لیے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ.
ایک جماعت ہے
جی، ایسا جس کے دل میں اللہ نے حق ڈالا ہو یہ اس کی توفیق ہے، اس کو ظاہر کرے اللہ کے نام میں اپنے آپ کو پیش کرے بھائی.
جی بھائی ماشاءاللہ بہت سارے علاقوں میں تیار ہو کر آئے ہیں، ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں، ان کے لیے مشورہ ہو جائے گا. جی بھائی فرمائیے. سال کے لیے، سات ماہ کے لیے ماشاءاللہ. کون سی مسجد ہے؟
اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جہاں سجدہ تک نہیں ہوتا تھا, اللہ کی طرف عبادت کا نام ختم ہو گیا تھا. اس کی برکت سے پتہ نہیں کہاں کہاں کن علاقوں میں اللہ نے صورتیں پیدا کر دی ہیں. اس لیے حوصلے سے کام لیں.
جی بھائی, کون سی مسجد ہے؟ ماشاءاللہ آدھی مسجد. اللہ پاک قبول فرمائے. اور فرمائیں جی, فرمائیں. سال سات ماہ کے لیے پہلے فرمائیے. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. کون سی مسجد ہے آپ کی؟ مدینہ مسجد. ماشاءاللہ, اللہ پاک قبول فرمائے. جی بھائی فرمائیں جی, فرمائیں.
سے فائدہ اٹھائیں, شیطان کی سونس کے پیچھے نہ لگیں.
پوری جماعت ہے
آپ کو پیش کریں.
ماشاءاللہ, کیا نام ہے آپ کا؟ امیر احمد. کون سی مسجد ہے؟ ماشاءاللہ, اللہ پاک قبول فرمائے. جی, چار مہینے کی. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. ابھی جو ہیں وہ سال سات ماہ چار ماہ اور ہر سال چار ماہ, اندرون ملک ایک سال, اس کے لیے فرمائیے جی. جناب جی, ماشاءاللہ چار مہینے. اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. جی, ایک سال اندرون ملک, ماشاءاللہ. کیا نام ہے بھائی؟ عادل صاحب. اللہ پاک آسان فرمائے.
اندرون ملک کے لیے سال سات ماہ, اندرون ملک پہ لمبی جماعتیں چلتی ہیں, اس کے لیے ایک سال. اور میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے, علاقے کے علاقوں میں کام ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کے یہاں آ گئے ہیں کام کو سیکھنے, سمجھنے, کرنے کے لیے. اس کے لیے ہر سال چلنے کے بجائے چار مہینے کے لیے تیار وہ بھی کھڑے ہو جائیں بھائی.
جی بھائی,
سارے ہمت کریں بھائی.
چار مہینے کی جماعت, ماشاءاللہ. الفلاح مسجد. جی بھائی,
سال سات
سال چار ماہ
ملک کے لیے,
ہر سال
ملک کے لیے,
ہر سال چار ماہ,
ایک سال ضرور ملک کے لیے, اور ہر سال چار مہینے دینے والے
چار ماہ.
ہمت کریں بھائی,
ماشاءاللہ. جی بھائی, چلے چار مہینے, ماشاءاللہ. جی,